یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلاة حسین علیہ الصلاۃ والسلام علم بردار نظام توحید، دین پر حملے کے زمانے میں حقیقی دین کا علم بردار نواسۂ رسول حسین علیہ الصلاۃ والسلام. سورۃ الحدید آیت نمبر 25، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا روشن معجزات دے کر اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور میزان نازل فرمایا، یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ لوگ عدل پر زندگی گزاریں، انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو. اور ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں شدید سختی ہے، یعنی لڑائی کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے منافع فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ جانے کہ کون غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی نصرت کرتا ہے. البتہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ بڑی قوت والا اور ایسا غالب آنے والا ہے کہ جس پر کوئی بھی دوسرا غالب نہیں آ سکتا. صلوات پڑھو محمد والا. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں بہت سارے نکات، قرآنی نکات، آیات قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کیے. یہ جتنی آیات ہم نے پڑھی، اگر آپ ان آیات کو دیکھیں اور کربلا میں جو میدان سجایا تھا امام مظلوم نے، اس کو دیکھیں تو بڑی آسانی سے واضح ہو جائے گا ذہنوں میں کہ انہی آیات کے احکام کی، انہی آیات کی بتائی ہوئی اقدار ویلیوز کو زندہ رکھنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے وہ میدان سجا تھا. اور پھر جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کے لیے آسان ہے راستے کا انتخاب کرنا، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کا انتخاب کرنا. حسین صرف اس زمانے والوں کے لیے چراغ ہدایت نہیں تھے، حسین تا قیامت آنے والوں کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی گئی، ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا، کہ بے شک حسین کے قتل کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں، البتہ مومن وہ کہ جو حقیقی مومن، بے شک قتل حسین کے سبب مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ نے کر دیا ہے، جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ ماتمی جلوس، یہ اسی جذبے کا اظہار ہے کہ جنہیں نہ کوئی ٹھنڈا کر پایا اور نہ کوئی ٹھنڈا کبھی کر پائے گا۔ جس نے بھی کوشش کی، زمین و آسمان پر بدنام ہے اور برے انجام کا مستحق ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں سورۃ الانفال کی آیات کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ آغاز موضوع کیا تھا کہ حقیقی نظام توحید کو جو قبول کر لیتا ہے، یعنی حقیقی مومن جو بن جاتا ہے، اس کی نشانیاں، ایمان کی اس کے وجود پر تاثیر، کیا کیا اثر ڈالتا ہے ایمان مومن پر، وہ بتائیں۔ چند آپ کی خدمت میں عرض کروں، شروع کرنے سے پہلے ذہنوں کو زیادہ آمادہ کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، پہلے بھی اشارہ کیا تھا۔ اگر آپ بازار سے جا کر دوا خریدیں، ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ کر دے، آپ دوا خریدیں ایک دکان سے اور ایک دوسرا کسی اور دکان سے خریدیں، آپ دونوں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس دوا کو کھانا شروع کریں، اس پر دوا اثر کر رہی ہو، آپ پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، اور فرض یہ کریں کہ دونوں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دوا کو بھی اثر کر دیتی، دوا کا اثر لینے والا، قبول کرنے والا بدن ہے، لیکن وہ کھاتا ہے تو اثر ہوتا ہے، بہتری ہو رہی ہے اس کی صحت، توجہ فرمائیے، آپ کھائے جا رہے ہیں لیکن کوئی بہتری نہیں ہو رہی، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ممکن ہے وہ جو دوا کھا رہا ہے، جس دکان سے اس نے خریدی ہے، اس کی دوا اصل ہو، اور میں جہاں سے خرید کے لایا ہوں مجھے اصل دوا کے نام پر جعلی دوا دے دی گئی۔ آپ نے تحقیق کی، وہ وہاں پر لے کر گئے دوائی کو جہاں پر اصلی اور جعلی ہونا چیک ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو دوائی اگرچہ اسی طرح کی پیکنگ میں دی گئی تھی لیکن دوا جعلی تھی، جعلی دوا اثر نہیں کرے گی، آپ اصل دوا اثر کرے گی۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے، اللہ مومن کی نشانیاں بتا رہا ہے، اللہ مومن کے دل پر ایمان کے اثرات بتا رہا ہے، ایمان قبول کرنے والا مومن کیا کرتا ہے، کیا صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کے نتیجے میں کیسے اعمال کرتا ہے، اللہ وہ بتا رہا ہے، اللہ سے بڑھ کر بتانے والا کوئی نہیں ہے، وہ خالق ہے انسان کا، وہ جانتا ہے کس چیز کا انسان کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے اور پھر اس کے وجود سے کیسے اعمال صادر ہونے لگتے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ جس نے ایمان قبول کر لیا اس کے اندر یہ حالات کی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں لیکن ان میں سے بتائی گئی صفات میں سے، ان اثرات میں سے میں اپنے اندر احساس نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے جسے میں ایمان کہہ رہا ہوں وہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ واضح، اللہ ایمان کی نشانیاں بتائے، اللہ کس لیے بتا رہا ہے؟ کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو چیک کرو یہ تمہارے اندر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ ان چیزوں کی ان کا ذائقہ اپنے اندر احساس کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر کرتے ہو جتنا بھی کرتے ہو اتنا تمہارے اندر ایمان کا درجہ موجود ہے. جتنا زیادہ احساس کرتے ہو اتنے اونچے درجے کے مومن ہو, جتنا کم احساس کرتے ہو اتنا کم درجے کے مومن ہو. اور اگر ان چیزوں میں سے کچھ تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا, ان اعمال میں سے کوئی اعمال تم کرتے ہی نہیں ہو, پھر تم لاکھ اپنے آپ کو مومن کہہ کر نعرے مارتے پھرو. مومن اور غیر مومن ہونے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, تم نے نہیں کرنا. تو پھر آیات قرآن کی مدد سے ہم اپنے آپ کو ادھر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ڈھالنے کا اللہ نے چاہا. اگر ان چیزوں کو اپنے اندر زیادہ پاتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی حفاظت کریں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. اگر کم پاتے ہیں غور کریں کیوں کم ہے, زیادہ کرنے کی کوشش کریں. اور اگر پاتے ہی نہیں ہیں تو استغفار کریں, نیند سے بیدار ہوں, غفلت سے باہر نکلیں. قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, ہرگز غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. غفلت بہت بری چیز ہے, نیند بھی غافل کرتی ہے. بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے میں جاگ رہا ہوں, جاگتے ہوئے غافل ہو جاتا ہے. جدھر توجہ کرنی چاہیے اس سے ہٹا کر کہیں اور توجہ کر لیتا ہے. قرآن نے فرمایا الحاکم التکاثر, دنیاوی مال اور دنیاوی چیزوں کی کثرت زیادہ کرنے کے مقابلوں نے تمہیں اصل چیز سے تمہاری توجہ ہٹا دی ہے, تمہاری توجہ اور طرف کر دی ہے, جہاں توجہ ہونی چاہیے وہاں نہیں کر رہے. حتی زرتم المقابر, کب تمہاری توجہ ہوگی؟ جب قبروں میں پہنچ جاؤ. اس توجہ کا پھر فائدہ نہیں ہوگا, پہلے توجہ کرو. تمہاری منزل آخرت ہے, یہ دنیا گزرگاہ ہے. یہاں کے لیے ایسے پلان نہ بناؤ جیسے تم نے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں. تھوڑی سی بھی توجہ کرو تو تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہے. سورۃ الانفال, یسألونک عن الانفال, اے رسول آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کل میں نے انفال کا معنی بیان کر دیا تھا. قل الانفال للہ والرسول, کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے, یعنی اصل مالک اللہ ہے ان کا, اور اللہ کا رسول اس کی نمائندگی میں تقسیم کرے گا کہ ان انفال کے ساتھ کیا کیا جائے گا. فتق اللہ, بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. مال زیادہ آتا دیکھ کر ایسا نہ ہو جب کچھ نہیں یاد میں تھا نیک بنے ہوئے تھے, اب جب مال کی کثرت ہوئی نیکی بھول جائے, مال کے پیچھے لگ جاؤ. فتق اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اگر مال کی کمی بیشی کی وجہ سے تم یہ سمجھو تمہیں کم تقسیم میں دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے جھگڑے کرنے لگو, ان جھگڑوں کی آپس میں اصلاح کر لو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اس پر توجہ فرمائیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ایمان کی ایک شرط ہے. اللہ فرما رہا اگر مومن, کہتے ہو نا مومن, کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھیوں سے. اگر مومن ہو تو کس طرح ثابت ہوگا تمہارا ایمان؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی نا, اصول کافی کتاب الایمان والکفر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث لمبی ہے, آخری جملہ یہ ہے ایمان کا کہ جو اللہ کا نافرمان ہو وہ ہمارا دشمن ہے, جو اللہ کا اطاعت گزار پاؤ وہ ہمارا دوست ہے. معیار یہی معیار قرآن والا. اگر کوئی اس کے برعکس بات امام سے منسوب کر کے سنائے جھوٹا ہے, وہ حدیث نہیں ہے جھوٹ ہے, کسی نے شامل کر دیا. جو بات قرآن کہہ رہا ہے اور جو بات ہمیں حدیث بھی ملتی ہے اس کے برعکس کوئی بات ہم سنیں اگرچہ حدیث کے نام پر, کیا اللہ فرما رہا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اگر مومن ہو. یعنی اگر تم اطاعت نہیں کرتے, مال کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکلنے لگتے ہو, اس کا مطلب ہے جو تم دعوی ایمان کر رہے تھے وہ جھوٹ ہو. یہ ایمان کا ثبوت پیش کرو, اور وہ کیا ہے؟ اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا اگر تم مومن ہو, یہ مومن کا لفظ آیا آیت نمبر 2 شروع ہوتی ہے سورۃ الانفال کی, مومن کی نشانیاں. کل آپ کو آیت سنائی تھی سورہ حجرات کی, کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ انما المؤمنون, مومن تو بس وہ ہے, کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا, شعور اور بصیرت والا ایمان تھا, ایسا ہی ایمان نہیں تھا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اپنے مالوں اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں کوششیں کی, اولئک ہم الصادقون, یہ سچے مومن, یہ دعویٰ ایمان میں سچے. قرآن واضح ہے, کون کہتا سمجھ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے؟ واضح ہے. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہتے نہیں, جو احمقوں کی جنت ذہن میں بنا لی ہے اس سے نکلنا نہیں چاہتے, جو غلط شارٹ کٹ ذہن میں تصور بنا لی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, قرآن کے آیات کو انکار کرنے کے بہانے بناتے ہیں. وہ آیت ذہن میں رکھی سورہ حجرات کی, یہ سورۃ الانفال کی دوسری آیت بھی انہی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے, انما المؤمنون, مومن تو بس وہ ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں. کس کتاب میں کہہ رہے ہیں؟ اس کتاب میں کہ لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں. کس کتاب میں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, ایسی کتاب جس کے نہ سامنے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے باطل داخل ہو سکتا ہے, آگے پیچھے. قرآن کے اندر باطل کے داخلے کے تمام راستے اللہ نے بند کر دیے, جو ہے حق. اب دیکھیے اللہ بتا رہا ہے مومن کون ہے. انما المؤمنون, مومن تو بس وہ لوگ ہیں. پہلی نشانی, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, غور فرمائیں, وہ لوگ ہیں مومن کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزنے لگتے ہیں. اللہ کے ذکر اور ان کے دلوں میں یہ کنیکشن. اس صفت میں تمام دنیا میں سب سے بلند محمد والے محمد, بلند آواز سے صلوات پڑھی محمد والے. بات کو سمجھیے گا, کیوں رسول اللہ آدھی آدھی رات کبھی اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں, کانپتے ہیں اللہ کے خوف سے؟ مولا کائنات علیہ الصلات والسلام کے زہد و عبادت کے واقعات پڑھیں, امام زین العابدین علیہ الصلات والسلام کی مناجات, زبور آل محمد, صحیفہ سجادیہ جسے صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں اس کو پڑھیا, انداز دیکھیے اللہ سے کلام کرنے کا. یہ دکھاوا نہیں ہے, بعض جاہل نافہم کہتے ہیں یہ ہمیں دکھانے ہمیں سکھانے کے لیے امام روتے تھے. کیوں؟ بے معرفت ہے, سمجھتے ہیں یہ جو استغفار کرنا ہے یہ صرف گناہگار کے لیے, اور کیونکہ وہ گناہگار نہیں ہے لہذا استغفار چھ معنی دارت, استغفار کا کیا معنی ہے؟ یہ نافہم ہے. توجہ فرمائیے گا اس نقطے پر, رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کون لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں وہ مقام رکھتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں رکھتا. اللہ کی ذات کی معرفت, اس کی صفات کی معرفت. اب جب وہ اس عظیم ذات کو اپنے سامنے پاتے ہیں تو اگرچہ اس کے احکام پر اس طرح محنت کی ہو, اس کی اطاعت کی ہو کہ جس کی مثال نہ ملتی ہو, لیکن جب وہ اس ذات کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے, خدایا تو اتنا عظیم ہے کہ ہم حق ادا نہ کر سکیں. یا توجہ فرمائیے گا, گناہگار نہیں ہے لیکن اس کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اتنا کم پاتے ہیں. جب اپنی اطاعت کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں تیرا حق ادا نہیں کر سکتے, اور اسی کو اپنے لیے گویا ایک ایسی چیز کے طور پر لیتے ہیں جس سے استغفار کرتے ہیں. قرآن مجید میں رسول اللہ کو استغفار کا حکم دیا گیا, اسی لیے دکھاوا نہیں ہے. بعض لوگوں نے ذہن میں ایسے نظریات بنا لیے ان ہستیوں کے بارے میں کہ آیات قرآن بھی بتا رہی ہوں, کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے. یہ جہالت ہے. رسول اللہ کا گریہ حقیقت ہے, مولا علی علیہ السلام کا گریہ, امام سجاد باقی ائمہ کا, امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ حقیقت ہے. ایک ایک لفظ جو بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پاتے ہیں, حقیقت میں بول رہے ہیں, دکھاوا نہیں کر رہے. ورنہ خود بتا کے جاتے, یہ جو میں ابھی رویا ہوں نا تمہیں سکھانے کے لیے رویا ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ سردار ہے جن کی نشانی بتائی جا رہی کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے خوف سے. یہ کون سا خوف ہے؟ یہ وہ خوف نہیں ہے جو ایک مجرم کو قاضی کے سامنے ہوتا ہے. یہ وہ خوف ہے جو کسی عظیم ذات کی عظمت اور ہیبت کے روب کی وجہ سے ایک عبد پر, ایک بندے کے دل پر طاری ہوتا ہے. یہ وہ خوف ہے, اس کی وجہ سے دل ہلتے ہیں. ایسی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ کا نام سن کر, اللہ کا ذکر سن کر. یا خدا نخواستہ ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی تقریر میں مثلا مسلسل خدا کا ذکر کرے تو ہمیں وسوسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے تقریر کر رہا ہے. مانوس نہیں ہے اللہ کی ذکر اور اللہ کی تعریف سے, انس نہیں ہے. خدا نخواستہ ایسے تو نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, کہ جب یہ سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس میں ان کی نشانی بتائی کہ جو مومن نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان کی نشانی. قرآن نشانیاں بتاتا ہے, قرآن نشانیاں بتاتا ہے, یاد رکھیے, تا قیامت معیار دیتا ہے. فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا, وَحْدَهُ صرف اس کا, اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے آخرت پر, ان کے دل بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں, ان کے دل پکڑے جاتے ہیں, دلوں میں بے چینی ہونے لگتی. مومنوں کی کیا نشانی بتائی؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. شب عاشور جب مہلت مانگی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, روایات میں بیان کیا گیا, توجہ فرمائے, کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسین کے لشکر کو دیکھا تو کیا دیکھا اور کیا سنا,
دیکھا تو یہ دیکھا کوئی حالت قیام میں کھڑا ہے, کوئی حالت رکوع میں ہے, کوئی حالت سجدہ میں ہے, کوئی مناجات کر رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, سب ذکر خدا کی حالتیں, مانوس ہے اس سے. جس کے پاس کتاب قرآن ہو اور جس کے پاس مربی حسین ہو, اس کا دل ذکر خدا سے مانوس نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امکان نہیں ہے. جو آخری رات میں بھی اللہ کے ذکر سے وقت گزارنا چاہ رہے ہیں, خدا کے ذکر میں, عبادات میں, مناجات میں, تلاوت میں, مانوس ہیں, دکھاوا نہیں کر رہے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ان اشقیا کو ہم پہ ترس آ جائے گا. جانتے ہیں, نانا سے اپنی شہادت کی خوشخبری لے چکے ہیں, اپنی اور اپنے ساتھیوں کو. میرے دل میں کبھی کبھار ایسی حالت پیدا ہوتی ہے, یہ پہلی نشان. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. دوسری, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان پر, یعنی ان کے سامنے, جب ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتہم ایمانا, وہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی, انہیں لگتا ہے اور بڑھ گیا ایمان اس پر. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب پتہ چل رہا ہو آیات کیا کہہ رہی ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا رک کر آپ کی خدمت میں ایک وضاحت پیش کر دوں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ, غلط فہمی نہ ہو جائے, کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے پر جب تاکید کی جاتی ہے تو اس کا قطعاً معنی یہ نہیں ہوتا کہ عربی میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے یا عربی زبان میں تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا جو اس کو صرف دیکھے اس کو بھی ثواب ملے. مصحف کو دیکھنا, عبارت کو دیکھنا بھی ثواب ہے. عربی زبان میں پڑھنا اجر و ثواب ہے, لیکن ان چیزوں سے ہدف نزول قرآن حاصل نہیں ہوتا. ہدف نزول قرآن ہدایت ہے. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ہدایت لے گا اور وہ قرآن کو سمجھنے سے آئے گا. لہذا یہ سارے سٹیپس, اگر کوئی انسان عادت بنا لے, پکا ہو جائے کہ میں نے یہ والے کام تو کرنے ہیں لیکن سمجھ کے پڑھنے والا کام نہیں کرنا, تو پھر یاد رکھیے تصویر حقیقی وہ ہوتی ہے جب پوری دیکھی جائے. اگر اس حدیث کو دیکھا جا رہا ہے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اگر اس حدیث کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں, تو پھر اس حدیث کو بھی دیکھا جائے جس میں میرا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا ہے, لا خیر فی قراءت لیس فیہا تدبر, اس قرات میں کوئی خیر نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو. یہ بھی تو حدیث ہے. یا قرآن مجید کی اپنی آیات, اس سے بڑھ کر کیا بیدار کرنے والی آیت ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال ہوا, تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر, غور و فکر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پر کفل پڑے ہیں, لاک لگے ہیں, تالے پڑے ہوئے, کوئی تکلف نہیں ہے, میں ہوں یا آپ ہو, اللہ کی نگاہ میں, اور جو اللہ کی نگاہ ہے وہی رسول اللہ کی نگاہ ہے, وہی اہل بیت اطہار کی نگاہ ہے, اگر قرآن میں غور و فکر تھوڑا زیادہ جتنا بھی ہے اگر نہیں مل رہی توفیق, تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے دل پر تالا پڑا ہوا, اس تالے کو کھولنے کے ایام ہیں, حسین کے ایام, دلوں کو نرم کرنے کے ایام ہیں. دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کو ڈھالا جا سکتا ہے، عادات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو اچھائیاں نہیں ہیں اس کو اپنے دل میں لایا جا سکتا ہے، جو برائیاں ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ہے حسین کا پیغام، یہ ہے حقیقی لبیک کہنا۔ محرم گزر جائے میں جیسا تھا ویسا ہی رہوں۔ بعض لوگ محرم کے 10 ایام میں بعض غلط حرکات چھوڑ دیتے، میں خود جانتا ہوں، کبیرہ گناہ کے عادی ہیں، 10 دن چھوڑ دیتے۔ یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام کا یہ بھی احترام ہے، لیکن اگر دل میں ایمان ہے تو یہ تھوڑا احترام کرنا بھی سبب بنے گا کہ انسان چھوڑ دے اس گناہ۔ لیکن اگر نہیں چھوڑ رہا تو پھر یہ کوئی اور چیز ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ آپ نے دیکھا جناب حر کے واقعے میں جناب سیدہ کا احترام کرنا حر کی زندگی بدل دیتا ہے، کربلا ہے ہی زندگیاں بدلنے کے لیے۔ اگر مجھ میں تبدیلی پیدا نہیں کر رہی کربلا، میں مجالس سنتا ہوں، میں مصائب سنتا ہوں، لیکن میرے اندر کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو رہا، وہ چیزیں جو میرے حسین کو ناپسند ہیں اپنے ماننے والے کے وجود میں، وہ میرے اندر سے ختم نہیں ہو رہی، مجھے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے کہ میرا دل کتنا سخت ہے، میرا دل سخت کتنا سخت ہے۔ آپ حر کو دیکھیے، انہوں نے تو تب تبدیلی کا فیصلہ کیا جب سامنے موت دکھائی دے رہی تھی۔ ہم تبدیل ہو، سامنے موت تو نہیں دکھائی دے رہی، ہم نے تو صرف کچھ خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا ہے، اس نیت سے کہ کل جب حسین اور رب حسین کے سامنے پیش ہوں تو ان گناہوں کی وجہ سے نظر شرم سے جھکی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر ان کے سامنے اس کی یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کو وہ آیات بڑھا دیتی۔ یہ وہی ایمان ہے جو ایک زندہ سرسبز و شاداب جڑوں والا پھل دینے والا درخت ہے۔ یہ آیات کیا کام کرتی ہیں؟ جیسے اسے کوئی پانی دے رہا، جب پانی دیا جاتا ہے وہ اور پھلتا پھولتا ہے، وہ اور زیادہ پھل دیتا ہے، اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اگتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ مردہ پودا، مردہ درخت، جتنا مرضی پانی دیتے رہو کوئی حرکت نہیں ہوتی اس میں۔ اگر میرے دل میں زندہ ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے، تو اللہ اس کی نشانی یہ بتا رہا ہے کہ جب تو میری آیات کو سنے گا تجھے اپنا ایمان بڑھتا محسوس ہوگا، تجھے حرکت محسوس ہوگی اپنے دل میں۔ اگر محسوس نہ کرے تو پھر جس کو تو ایمان سمجھ رہا ہے وہ کوئی اور چیز ہے، کوئی جعلی دوا تجھے بیچی گئی ہے، کوئی اور چیز ایمان کے نام پر تجھے بتائی گئی ہے۔ حقیقی ایمان یہ تاثیر رکھتا ہے۔ تیسری نشانی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے۔ یہ توکل کیا چیز ہے؟ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، باہر نہ نکلے۔ مثلا رزق حلال کمانے کو عبادت کہا گیا، باہر نہ نکلے، تسبیح لے کے بیٹھ جائے، کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں نکل رہے تو کہے اللہ پر توکل کیا ہو، اس کو توکل کا معنی ہی نہیں پتا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی کچھ دن نظر نہ آیا، امام نے اس کے دوستوں سے سوال کیا کہ نظر نہیں آتا کہاں ہے؟ کہا جی وہ بڑا اللہ والا ہو گیا ہے، بڑا نیک ہو گیا، انقلاب آ گیا اس میں۔ اہل بیت نے جو دین بتایا ہے وہ دین ہے، بعض لوگ اور راستوں پہ چل پڑتے ہیں، سمجھتے ہیں نیکی کا راستہ یہ ہے۔ اس کے دوستوں نے بتایا جی وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ ایک بیابان میں چلا گیا ہے، صحرا میں چلا گیا ہے، وہاں بیٹھ کے سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ امام نے پوچھا تو پھر اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کے بیوی بچے، وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ اس کے دوستوں نے کہا جی یہ سعادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ہم جا کے اس کے گھر دے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی عبادت کر سکے۔ امام نے فرمایا تم سب اس سے زیادہ نیک ہو، اللہ کے ہاں تمہارا اجر جو تم کام کر رہے ہو اس تم سب کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر وہ کام کر رہا، یہ نہیں سکھایا اہل بیت۔ آج بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بڑے وہ بعض اوقات جعلی پیر فقیر بھی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علی ربہم یتوکلون کا مطلب کیا ہے؟ بہت بہت بڑی بات ہے، توجہ فرمائیے گا۔ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ جب مومن کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اللہ پر ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے جس کی نشانیاں بتائی رہی ہیں، تو پھر جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے، بڑے سے بڑی طاقت اس کے سامنے کھڑی ہو اور بظاہر یہ تعداد میں بھی کم ہو، ظاہری قوت میں بھی کم ہو، کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو میدان سے ہٹنے نہیں دیتی، یہ توکل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے ذمے ہے میدان میں آنا، میرے ذمے ہے تلوار چلانا اگرچہ سامنے والے بہت زیادہ ہیں، میرے ذمے یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ آگ جب بھڑکائی جا رہی تھی، تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں چند قطرے پانی لے کر اس آگ کی طرف جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی ہے اسے بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو طنز کیا گیا کہ اپنی اوقات دیکھ، اپنی چونچ دیکھ اور کتنا اس آگ کو دیکھ۔ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے، لیکن جو میری ذمہ داری ہے مجھے وہ ادا کرنی ہے، آگے خدا کی مرضی کیا نتیجہ نکلے۔ ہم میں سے کوئی کہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے مثلاً غریبوں کی مدد کرنا، میں اکیلا کیسے غریبوں کی مدد کر سکتا ہوں، اتنی زیادہ غربت ہے، یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے حصے کا کام کر اور اللہ پر توکل کر، یہ توکل ہے جو میدان میں آنے کا کہتا ہے، جو میدان میں ڈٹنے کا کہتا ہے۔ یہ توکل ہے جو کہتا ہے کہ جو جتنی طاقت تیرے اندر ہے تو اس رب کا سپاہی ہے، تو اس رب کا بندہ ہے، تو اس رب کی اطاعت کر رہا ہے جس نے قرآن میں تجھے بتا دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری اس کے کندھوں پر نہیں ڈالتا، تو جتنا تیری طاقت میں ہے تو وہ تو کر، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اس کا نام توکل ہے۔ اسی لیے کربلا والے میدان میں رہے، سامنے والے بہت زیادہ تھے، انہوں نے کہا ہم حسین کا ساتھ دیں گے، نتیجہ جو بھی نکلے، اگر فتح ہو جائے تو بھی حسن ہے اور اگر شہادت مل جائے تو بھی حسن ہے، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ توکل ہے، انسان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ ہر میدان میں اس کے پاؤں جمے رہتے ہیں، ڈرتا نہیں ہے، کام کو بڑا دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے، کام چوری نہیں کرتا، یہ توکل ہے۔ نہ کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کرنا یہ بہانہ بنانا کہ یہ سارا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہو۔ مومن کو اللہ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے، جتنی تیری طاقت ہے تو یہ کام کر، اور نتیجہ وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ خلاصہ آج کی آیات کا کیا کہا قرآن نے؟ اگر مومن ہو تو تمہارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرما برداری. یہ جو فرمایا اگر مومن ہو تو پھر مومن کی وضاحت کی اللہ نے، کون ہے مومن؟ اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ صفات ہوتی ہیں. پہلی صفت، جب اللہ کا ذکر کیا جائے اتنی معرفت ہے اس کو اللہ کی کہ کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. کون سا ڈر؟ جو معرفت عظمت خدا کی وجہ سے، کون سی ذات کا میرے سامنے ذکر کیا، اور اس صف میں جو کھڑا ہے جان لے کہ اس صف میں سب سے آگے محمد والے محمد کھڑے، اس صفت والوں کی صف میں سردار. دوسری، آیات قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے ایمان بڑھتا ہے، بیزار نہیں ہوتا آیات سے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے میرے سامنے. بیزار وہ ہوتے ہیں جن کو انس نہیں ہوتا، جن کا ذائقہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا آیات قرآن کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا نا، کوئی چیز کھلائی جائے، ایک کہ یار بڑی مزیدار چیز تمہیں کھلا رہا ہوں، دوسرا کھائے کہ یار مجھے تو مزہ نہیں آیا، تو وہ کہتا ہے تیرا ٹیسٹ نہیں ڈیولپ اس کا، اس چیز کا. ایک مومن اپنے آپ کو کہنے والا، اگر اس کو نہیں لطف آتا، نہیں ایمان بڑھتا، اس کے دل پر اثر ہوتا آیات قرآن کا، اسے چاہیے اپنی فکر کرے، علاج کرے، اپنے مسئلے کو حل کرے، فکر کرے، اللہ سے دعا مانگے. یہ دوسری. اور تیسری، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ذمہ داری ادا کرنی ہے جو میرے بس میں ہے. اس توکل کی بھی آپ مثال، انمول مثال کربلا میں دیکھتے ہیں. چاہے جان چلی جائے ذمہ داری ادا کرنی ہے، میدان نہیں چھوڑنا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑنا، اپنے مولا کی اطاعت کرنی ہے، اپنے مولا کو اپنے ہوتے ہوئے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا. کل آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خط جو انہوں نے بصرہ کے لوگوں کو لکھا تھا، اس کی تلاوت کی جا رہی تھی چند منٹ، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے لے کر چلتے ہیں. فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کی تعریف کی، اور پھر فرمایا کہ جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد ان کے مقام کے سب سے زیادہ ہم حقدار تھے. امام حسین فرما رہے ہیں اپنے خط میں بصرہ والوں، کس لیے مقام بتا رہے ہیں؟ مدد کو آؤ، ساتھ چلو. یہ جو حدیث ہے نا، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے والی مثال ہے. وہاں پہ کیا کہا ہو؟ سفینے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہو، سفینے کی تعریفیں کرتے رہو، یا نہیں سفینے کے اندر سوار ہو جاؤ. سفینے کی جو منزل ہے تمہاری بھی وہی منزل ہونی چاہیے. اگر تم جانا کسی اور منزل پہ چاہتے ہو، وہ منزل جس طرف سفینہ نہیں جا رہا، تو پھر تعریفیں کرنے سے اور دیکھ دیکھ کے خوش ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سفینہ چلا جائے گا، تم گھر کو جاؤ. فرمایا میری امت میں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی کی تھی، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، کیونکہ کشتی میں سوار وہی پہنچتا ہے جہاں کشتی پہنچتی ہے، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، اگرچہ نوح کا اپنا بیٹا ہی کیوں، اگرچہ اللہ کے نبی کا اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جو کشتی میں سوار ہوگا کشتی کے اندر چلا جائے گا وہ بچے گا. فرمایا کہ ہماری قوم نے ہم سے ہمارا وہ حق لے لیا اور ہم اس پر راضی ہو گئے. وَكَرِهْنَا الْفُرْقَ، راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تفرقے سے کراہت کی، امت اپنے نانا کی امت کو تفرقے میں نہ ڈالا، ہم نے نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لہذا ہم نے صبر کیا، اس پر راضی ہو گئے. وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ، اور عافیت کو پسند کیا. عافیت کو پسند کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شکر ہے میری جان تو بچ گئی, ان کو جانوں کی پرواہ نہیں تھی. کون سی عافیت؟ کہ مسلمانوں کا آپس میں قتل عام نہ ہو جائے, اس کو ہم نے پسند کیا, اس عافیت کو. وَنَحْنُ نَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں, أَنَّا أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّا اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جو بھی اس مقام پر بیٹھ رہا ہے اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں, مستحق ہیں اس مقام کے. یہ امام حسین فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چڑھ بیٹھا ہے مسند خلافت پر وہ حقدار نہیں ہے, ہم حقدار. وَقَدْ بَعَثْتُ رَسُولِ إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ اور میں نے اپنے پیغام رساں کو, پیغام رساں کو عربی زبان میں رسول کہتے ہیں, میں نے اپنے پیغام رساں کو اس خط کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے. اب توجہ فرما, میں کس لیے بھیجا ہے, کیا چاہتا ہوں میں, کیا کہہ رہا ہوں تم سے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ دو چیزوں کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف. اور اگر ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ حالات کتنے بدل چکے ہیں تو حسین تمہیں بتا رہا ہے, فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ اس لیے کہ بے شک سنت رسول کو مار ڈالا گیا ہے. والبدعت قد احییت اور بدعتیں یعنی دین میں نئی نئی چیزیں, نئے نئے نظریات, فاسقوں کی حکومت کی توجیہات اور تاویلات, یہ نئی نئی چیزیں بدعتیں ظاہر ہو رہی ہیں, ان کو زندہ کیا جا رہا ہے, سنت رسول کو مار ڈالا جا رہا ہے. میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي پس اگر تم نے میری بات سنی, توجہ فرمائیں اس سننے سے کیا مطلب ہے, صرف کان پر پڑ جانا نہیں. کل میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ اے رسول کچھ لوگ تیری محفل میں ایسے بھی بیٹھتے ہیں کہ جو بڑے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ہم تجھے بتا رہے ہیں وہ نہیں سن رہے ہوتے. یہ سننے سے کیا مراد ہے؟ وہ سننا جسے قبول کیا جائے, وہ سننا جسے قبول کیا جائے. یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ رسول ایمان, سب سے پہلا مومن خود رسول ہے, رسول ایمان رکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل کیا اور مومن بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لَا نُفَرِّقُ, توجہ فرمائیے, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُولِهِ ہم یہ نہیں کہتے اس کو رسول مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے, سب انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. وَقَالُوا اور کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں سَمِعْنَا ہم نے سن لیا, لیکن کون سا سنا؟ وَأَطَعْنَا اطاعت کی, یہ ہے سننے کا معنی. اور ایک بنی اسرائیل کا سننا بتایا گیا, کہتے ہیں سمعنا وعصینا سن لیا لیکن مانیں گے نہیں, یہ والا سننا ہے نہیں. امام فرما رہے ہیں بصرہ والوں سے کہہ رہے ہیں فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي أَهْدِكُمْ إِلَى سَبِيلَ الرَّشَادِ اگر تم نے میری بات سن لی یعنی مان لی تو میں حسین تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف چلاؤں گا, ورنہ بھٹک جاؤ, بھٹک رہے ہو, تمہیں اس راستے سے ہٹایا جا رہا ہے جس راستے پر میرے نانا اس امت کو چلانا چاہتے تھے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مدینہ والوں کو دعوت دی, مکہ والوں کو دعوت دی, جب مکہ سے چلے کربلا کی طرف جو جو ملتا تھا حسین اس کو دعوت دیتا تھا. کچھ حسین کے ساتھ آغاز سفر میں چلے تھے لیکن بدنصیب راستے میں چھوڑ گئے اور کچھ خوش نصیب راستے میں ملے اور حسین کے ساتھ ہو گئے. اہدکم الی سبیل الرشاد, میں تمہیں رشد ہدایت کمال کی طرف ہدایت کروں گا اگر میری بات کو سنو. سنو گے یعنی سمجھو. آج کی شب تذکرہ کرنا ہے امام حسین کے اس بھائی کا کہ جو تھے تو امام حسین کے بھائی, لیکن جو روایات ہم تک پہنچی ان میں بتایا گیا کہ عباس نے کبھی حسین کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا تھا. ماں کی طرف سے, جناب ام البنین کی طرف سے, ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تربیت کی گئی تھی کہ تو حسین کو اپنا بھائی نہ سمجھنا, اپنے آپ کو حسین کا خادم سمجھنا, حسین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا. عجیب وفا کا قصہ ہے حضرت عباس کا قصہ. شب عاشور جب امام حسین نے یہ فرمایا کہ چراغ بجھا دیے جائیں اور سب چلے جائیں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, سب سے پہلے جنہوں نے امام حسین کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا حضرت عباس تھے. اس کے بعد باقی اصحاب نے بھی یقین دلایا. ایسا کیوں ہوا تھا؟ اصحاب کیوں پریشان ہو کر امام حسین کے پاس روتے ہوئے آئے تھے؟ ان میں سے کسی نے یہ سنا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین سے یہ فرما رہی تھی کہ حسین, دشمنوں کے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں, دستے پر دستے آ رہے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے, اور مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھی ان لشکروں کو دیکھ کر آپ کو چھوڑ نہ جائیں. پھر کسی غیرت مند نے یہ سنا اور باقیوں کو لے کر آیا اور عجیب و غریب جملے بولے کہ اگر ہمیں ہزار بار بھی قتل کیا جائے اور ہمارے بدنوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے, ہر بار حسین ہم اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر دیں گے. عزاداروں, دسویں عاشور کا سورج طلوع ہوا, معرکے کا آغاز ہوا, اصحاب با وفا قربان ہوئے, بنو ہاشم باری باری اپنی شہادتیں پیش کرتے رہے. عصر عاشور آئی, ایک ایسا وقت آیا کہ کربلا کے میدان میں ایک حسین رہ گئے اور ایک ابو الفضل العباس رہ گئے. ابو الفضل العباس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں, گویا کہ ابو الفضل العباس کا دم گھٹ رہا ہے, طبیعت بے چین ہے. آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے آقا حسین کے پاس آئے, فرمایا, مولا حسین کیا اب مجھے بھی اجازت ہے میدان میں جانے کی؟ حسین کچھ نہ بولے, بس ایک جملہ نکلا, اجازت تو نہ دی, ایک جملہ بولا, عباس اگر آپ کو بھی اجازت دے دوں تو آپ کو معلوم ہے آپ تو میری فوج کے سپہ سالار ہیں, آپ تو میری فوج کے علمدار ہیں. عزادار و عباس نے ایک طرف ایک دفعہ دائیں دیکھا, ایک طرف بائیں دیکھا, سارے میدان پر نگاہیں دوڑائی, پھر آقا حسین کی طرف نظریں نہ ملائی حسین کی نظروں سے, اپنی نظروں کو حسین کے قدموں پر جمایا اور کہنے لگے, آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ وہ فوج کہاں ہے؟ وہ سپاہی کہاں ہے؟ اب حسین نے جو یہ سنا تو کہنے لگے, اچھا عباس اگر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اگر ہو سکے تو یہ بچیاں پیاسی ہیں, العطش العطش کی آوازیں سن رہے ہو, اگر ہو سکے تو نہر علقمہ سے چند قطرے چند گھونٹ پانی کے لے آؤ. عزادار و عباس آمادہ ہوئے, لیکن میدان میں جانے سے پہلے ایک دفعہ خیموں کی طرف گئے. عباس
تاکہ بیبیوں سے الوداع کر لے۔ جب بیبیوں سے الوداع کرنے پہنچے، عزادار و گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ کہیں سے آواز آتی تھی واہ غربتا، کہیں سے آواز آتی تھی واہ حجابا، ہائے ہماری غربت، عباس ہمیں تنہا نہ چھوڑو، ہائے ہمارے پردوں کے محافظ۔ ایک دفعہ حسین چھوٹی بچیوں کے خیمے میں آئے، کیا دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچیاں خشک مشکیزوں کو سینوں سے لگائے رو رہی ہیں۔ سکینہ آئی حضرت عباس کے پاس، چچا ان بچیوں کی حالت دیکھ رہے ہو، اگر ہو سکے تو کچھ پانی لا کر ہمیں دے دو۔ عباس نے مشکیزہ پکڑا اور چلے مقتل کی طرف۔ مقاتل میں لکھا ہے، عزادارو اس جملے کو سنیے گا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مرکب کی طرف جا رہے ہیں کہ اچانک علی کی بیٹی کو دیکھا کہ سامنے آ گئی، نظریں جھکائی۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس تھوڑی دیر میرے سامنے زمین پر بیٹھ جاؤ۔ عباس دو زانو ہو کر ادب سے زمین پر بیٹھ گئے۔ حسین کو آقا کہتے تھے، بی بی زینب کو آقا زادی کہتے تھے، آقا کی بہن کہتے تھے۔ عزادار عباس ادب سے زمین پر بیٹھے، جی بی بی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ مظلوم زینب نے فرمایا، عباس مجھے اپنے بابا علی کی ایک بات یاد آ گئی، ایک دفعہ مدینہ تھا، میں کم سن تھی، اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر پر چادر تھی کہ اچانک ہوا چلی اور ہوا کی وجہ سے میرے سر کی چادر ہٹ گئی، میرے بال دکھائی دینا شروع ہوئے۔ میرے بابا نے یہ منظر دیکھا تو میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بابا نے کبھی میرے سر کو چومنا شروع کیا، کبھی میرے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ میں گھبرا گئی، میں نے کہا، بابا مجھے معاف کر دیجئے، میرا کوئی قصور نہیں، ہوا کی وجہ سے چادر ہٹی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ چادر کو سنبھال کے رکھوں گی۔ جانتے ہو میرے بابا علی نے کیا کہا تھا عباس؟ بابا علی نے فرمایا تھا، زینب آپ کی کوئی غلطی نہیں، لیکن آپ کی چادر کو ہٹتا دیکھ کر مجھے ایک منظر یاد آ گیا، ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی چادر کو آپ کے سر سے اتار لیا جائے گا۔ عباس مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، عبداللہ کے ساتھ میری شادی ہوئی، عبداللہ کے گھر میں جب میں رہا کرتی تھی، مجھے یہ بات اپنے بابا کی کبھی کبھی یاد آتی تھی، لیکن جب اپنے بابا کے گھر کی طرف دیکھتی تھی، اپنے 18 بھائیوں کو دیکھتی تھی، تو مجھے تعجب ہوتا تھا، بھلا وہ بہن جس کے 18 کڑیل جوان بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ کوئی اس کی چادر کی طرف، کوئی اس کے حجاب کی طرف ہاتھ اٹھانے کی جرات کرے۔ ہائے عباس، آج جب تجھے مقتل کی طرف جاتا دیکھ رہی ہوں تو مجھے اپنے بابا علی کا وہ جملہ یاد آ گیا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تو شہید ہو جائے گا اور ہمارا حجاب باقی نہیں بچے گا۔ بس عزاداروں، بی بی زینب سے آخری الوداع کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ عباس لڑے تو سہی، لیکن اس طرح نہ لڑ سکے جس طرح علی کا بیٹا لڑنا چاہتا تھا۔ جہاد کی حسرت دل میں رہ گئی۔ جاتے ہوئے عزادارو مقاتل میں لکھا ہے، کم از کم 4000 تیر انداز کو کھڑا کیا گیا تھا کہ کوئی حسین کے لشکر سے الکمہ نہر تک نہ پہنچنے پائے، کوئی پانی نہ لے جانے پائے خیام حسینی تک۔ عزادارو مقاتل نے لکھا کہ علی کے شیر بیٹے نے اس طرح حملہ کیا کہ وہ 4000 بھیڑوں کی طرح آگے لگ کر بھاگنے لگے۔ علی کا بیٹا عباس الکمہ تک پہنچا، گھوڑے کو اندر داخل کیا، مقاتل کے لفظ ہے، اتنا گھوڑے کو اندر لے گئے کہ نہر کا پانی گھوڑے کے پیٹ سے لگنے لگا۔ اب کیا کیا عباس نے؟ سب سے پہلے مشکیزے کو بھرا، یہی امانت تھی نا جس کو لے کر جانا تھا۔ عباس نے مشکیزے کو بھرا پانی سے، اس کے بعد اس کے منہ کو بند کیا، سنبھالا۔ اب دشمن دور سے دیکھ رہا ہے، دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ عباس نے چلو میں پانی بھرا، اپنے لبوں کے نزدیک لائے، لیکن پیا نہیں، رک گئے عباس۔ خدا جانے پیاسی سکینہ کا عکس نظر آیا یا حسین کے 6 ماہ کے پیاسے کا عکس نظر آ گیا عباس میں۔ عباس کو اس پانی میں، پانی کو پیا نہیں، لشکر دشمن نے دیکھا۔ عباس نے پانی واپس الکمہ میں پھینک دیا۔ لوگ نہ سمجھ سکے کہ عباس نے پانی کیوں نہیں پیا، لیکن جب عباس مشکیزہ لے کر نہر سے باہر نکلے تو چند اشعار سنے لوگوں نے عباس کی زبان سے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب وہ شعر سنے تو سننے والوں کو پتا چلا کہ عباس نے پانی کیوں نہیں پیا۔ عباس فرماتے ہیں، یا نفس من بعد الحسین ہونی فبعدہ لا کنت ان تکونی، اے نفس عباس، حسین کے بعد زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ حسین کے بعد تیرے لیے مر جانا بہتر ہے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حسین تو پیاسے ہونٹوں کے ساتھ شہادت کا جام نوش کرنے کی تیاری کر رہا ہو، اور تو یہاں پر میٹھے پانی کے گھونٹ پیے، تجھے کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے؟ پیاسے ہونٹوں کے ساتھ مشکیزے کی امانت کو سنبھال کر علی کا بیٹا خیموں کی طرف چلا، جو راستہ آنے کے لیے رکھا تھا، جاتے ہوئے راستہ بدل دیا اور بیابانوں کی طرف سے راستہ اپنایا تاکہ کسی لعین کا تیر مشکیزے کو نہ لگ جائے۔ عباس دور ہوئے لشکر سے، عباس دور ہوئے۔ عزاداروں مختصر کرتا ہوں، تھوڑی دیر گزری تھی کہ نعرہ عباس بلند ہوا، اگر تم نے میرا دایا ہاتھ کاٹ بھی دیا ہے تو بھی میں اپنے حسین کا دفاع کروں گا، تو بھی میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ تھوڑی دیر اور گزری، ایک اور نعرہ سنا گیا کہ عباس کا بایا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ مقاتل میں لکھا ہے، عزاداروں تصور تو کرو، ایک امانت دار امانت پہنچانا چاہتا ہے خیام حسینی تک، دونوں ہاتھ کٹ چکے، تیروں کا خطرہ ہے۔ عباس نے گھوڑے کے درمیان اور اپنے سینے کے درمیان مشکیزے کو سنبھالا ہوا ہے، چاہتے ہیں مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ عزاداروں، ایک لعین نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا، ایک لعین نے پیچھے سے عباس کے سر میں گرز مارا، عباس زین سے زمین پر آئے۔ عزاداروں، دیکھا مشکیزے میں ایک تیر لگا ہے، آئے عباس کی آرزو ٹوٹ گئی۔ خدا نہ کرے کسی کی حسرت اس طرح سے ٹوٹے، اب عباس زین سے زمین پر آئے۔ عزاداروں، جب کوئی گرنے والا گرنے لگتا ہے زمین پر تو اپنے ہاتھوں سے دفاع کرتا ہے تاکہ چہرہ بچ جائے۔ امام زمانہ حضرت عباس کا، حضرت عباس کا نوحہ پڑھتے ہیں کہ جب میرا جد زمین پر آیا تو دونوں بازو ساتھ نہ تھے، جب زمین پر گرا تو سب سے پہلے چہرہ زمین کربلا پر لگا۔ بی بی ام البنین بین کیا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ اے وہ آنکھوں کے جو کربلا کے منظر دیکھ رہی تھی، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ منظر کیسا تھا کہ جب میرا شیر عباس دشمن پر جپتا تھا اور میرے اس بڑے شیر سے پہلے میرے 3 اور بیٹے دشمن پر جھپتے تھے، وہ منظر تم نے کیسے دیکھا؟ اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے بچے کو مارنے سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے تھے، مجھے بتاؤ کیا یہ خبر سچ ہے؟ ہاں، یہ خبر سچ ہی ہوگی، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عباس کے بازو سلامت ہو اور کوئی دشمن میرے حسین تک پہنچ جائے؟ عزاداروں، آخری وقت میں حسین کو پکارا، وعلیک منی سلام یا ابا عبداللہ۔ حسین اپنے بھائی کی طرف آئے، شاید یہ پہلی دفعہ تھی کہ حضرت عباس نے فرمایا، یا اخا اے میرے بھائی ادرک اخاک، اپنے بھائی عباس کی خبر لیجئے، عزادار حسین آئے عباس کے پاس۔ ظالموں نے اعلان کیے الکمہ چھوڑ دو، آؤ حسین کی بے بسی کا تماشا دیکھو، آؤ حسین کی عباس کی موت کا تماشا دیکھو، دیکھو کیسے اس کا سر گود میں لے کر رو رہا ہے حسین، حسین کا تماشا دیکھنے لگے یہ لعین۔ ایک دفعہ حسین نے چاہا عباس کو خیموں میں لے جائے، عزاداروں کیا کہا عباس نے، نہیں بھیا حسین مجھے یہی چھوڑ دیجئے، مجھے خیموں میں نہ لے جائیے، میں آپ کی سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میں وہ امانت خیموں میں نہیں پہنچا سکا۔ بس عزاداروں سب لاشیں لائے تھے حسین، لیکن عباس کو وہی چھوڑ کر واپس چلے۔ اب خیام میں سے بیبیوں نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے خیموں کی طرف، بچیاں خوش ہوئی، سکینہ کہنے لگی میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن عزاداروں علم قریب آیا تو کیا دیکھا، علم حسین کے ہاتھوں میں ہے، حسین کا سر جھکا ہوا ہے، عباس کی کوئی خبر نہیں آتی۔ بیبیوں کی آوازیں بلند ہوئی، آئے ہمارا عباس کہاں رہ گیا، آئے ہمارے پردوں کا محافظ کہاں رہ گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خاتم عباس۔